نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے. کچھ باتیں پہلے سورۃ کے بارے میں ہوں گی, پھر اس کے ترجمے پہ اور باقی چیزوں پہ جائیں گے. اور جو نئے ساتھی ہیں, اگر وہ سب کچھ نہیں لکھ پاتے تو فکر کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنی خوبصورت چیز ہے جس کو ہم لوگ لینے بیٹھے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ہم ہر سورۃ کا بنیادی جو ایک مضمون ہے اس پہ بات کیا کریں گے. تو سورۃ فاتحہ کا بنیادی مضمون جو تھا وہ ہدایت کی طلب تھی, بندگی کا رنگ تھا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سورۃ البقرہ کیا ہے اور اس کا کیا ٹاپک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورۃ ہے, لمبی سورۃ ہے, اور اس میں اتنے مختلف ٹاپک ہیں, موضوعات ہیں, کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایک یہی موضوع ہے یا فلاں ہے. یاد رکھیے کہ سورۃ بقرہ سورۃ کا نام ہے, موضوع نہیں ہے. سمجھ گئے؟ موضوع کیا ہوتا ہے؟ ٹاپک. کسی چیز کا بھی ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ہے. مثلا اگر آپ انگلش میں کہیں کہ دا کاؤ, اس پر ایک مضمون لکھ کر لائیں, تو ہم لکھیں گے دس از اے کاؤ اور یہ دودھ دیتی ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے, رائٹ. لیکن سورۃ بقرہ کا نام سورۃ بقرہ ہے لیکن اس کا یہ مضمون نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے؟ تو بالکل سورت کے آپ پہلے پارے کے مڈل کے قریب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری یا بنی اسرائیل کی تاریخ کے ناطے سے, جس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں نکلتی ہیں. تو جس سے ایک انسان یہ قیاس کر سکتا ہے کہ اتنی اہم باتیں اور پوری سورت بقرہ کا آپ اگر بنیادی تھیم لکھ لینا تو بنی اسرائیل ہے. یعنی ماضی کے مسلمانوں نے نبیوں کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا. بات واضح ہے؟ سورۃ بقرہ کا بنیادی تھیم ماضی کے مسلمانوں کے رویے اور اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ. پہلا پورا پارہ جو سورۃ بقرہ پہ محیط ہے اس میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے رہیں گے, اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا. یہ کامن ہیرو ہیں آج کے مسلمانوں کے بھی اور پچھلے دور کے مسلمانوں کے بھی. اس کے بعد دوسرے پارے کے شروع سے جو سورۃ بقرہ کا حصہ شروع ہوگا, وہاں سے امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بیچ میں ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے. سورۃ بقرہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب. ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہم ہدایت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ البقرہ ہمارے سامنے کھول دی. چھوٹی سی بات ہے کہ قرآن پڑھا, سورۃ فاتحہ پڑھی, آپ کو بتا دیا یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی, بعض کہتے ہیں مدینہ میں بھی نازل ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی؟ تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ کے دور کے آغاز میں نازل ہوئی. اس سے پہلے تقریباً 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. جو لوگ قرآن کی صورتوں کی تعداد اور ان کا مکی مدنی ہونا جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں, جس میں 80+ صورتیں مکی ہیں اور باقی صورتیں اوپر جو 20 سے اوپر ہیں وہ 20 سے 30 صورتیں یہ مدنی ہیں. سورۃ البقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنے جانے کے تقریباً 14 سال بعد نازل ہوئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے؟ اور یہ بات بھی ہم میں سے اکثر زبانی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور وہ قرآن پاک میں کدھر ہے؟ وہ ہے 30 پارے کی آخری صورتوں میں, یعنی بس قرآن پاک کے پورا ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے وہ صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب نزول جو تھی اس سے آج کی ترتیب مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نہیں سمجھیں گے نا تو بات نہیں سمجھ آئے گی, پھر آپ باقی باتوں میں بھی الجھیں گے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ ایک جملہ لکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ترتیب نزول حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی. جیسے جیسے حالات آتے تھے ویسی ویسی آیتیں آتی تھیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو مضبوط کرتے تھے. حضرت حباب بن عرت نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی کب تک یہ مشکلیں ہم پہ آئیں گی؟ تو قرآن کی آیت اتر گئی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ کلمہ پڑھنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ صحابہ سوال کرتے تھے، یسلونک عن المحیط، یسلونک عن الاحلۃ، چاند کیا ہوتے ہیں، یہ کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، تو آیتیں اتر جاتی تھی کہ کہہ دو کہ یہ مواقیت للناس والحج، ٹھیک ہے، تو ضرورت کے تقاضوں کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا. اور تیسری بات لکھیے گا کہ جب اس وقت قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تبنی مخاطب مشرکین تھے. بات واضح، مکہ والے جو خود کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے تو تھے لیکن ان کے دین کو بالکل اپنی مرضی کا دین انہوں نے بنا لیا تھا. اب جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا تھا تو وہ یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ کا بھی نام بھول چکا تھا؟ لات لات کہتے کہتے اللہ بھول گیا، منات منات کہتے المنان بھول گیا، اور عزا عزا کے راگ الاپتے الاپتے العزیز کا نام بھول گیا. تو ایک لاسٹ اور کھوئی ہوئی قوم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے برعکس آج کیا ہے، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو کون کھولتا ہے؟ مسلمان کھولتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے. تو قرآن کی اب کی ترتیب میں یہ نہیں پہلے بتایا گیا کہ اللہ کون ہے جو کہ مکی صورتوں میں ہے، یا رسول کا مقام کیا ہے، یا دیکھو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیا جانا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. بلکہ کیا بتایا گیا، یہ لکھ لیں، یہی سورت بقرہ کا مضمون ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کرنا کیا ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ترتیب نزولی جو تھی، قرآن کا نازل ہونا، یہ حالات کے مطابق تھا، جبکہ موجودہ ترتیب یہ ہدایت کے اعتبار سے ہے. پھر لکھ لیں وہ جملہ، قرآن کا بنیادی مضمون ہدایت ہے. سب کچھ مل جائے، ہدایت نہ ملے تو فیل ہے. حافظ بن جائیں ہدایت نہیں تو فیل ہے، عالم بن جائیں ہدایت نہ ملے تو فیل ہے. بالکل اسی طرح سے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں میں اور آپ اس بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے نا. اب جب آپ اسکول میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دور سے کیا دکھتا ہے، ہو سکتا ہے یہ فورتھ فلور ہی دکھتا ہو باہر ادھر سے. پھر آپ گھوم کے واپس آتے ہیں آپ کو پارکنگ لاٹ دکھتا ہے، پھر ایک چار منزلہ بلڈنگ دکھتی ہے نا. لیکن جب یہ اسکول بنا، یہ بلڈنگ بنی ہوگی، سب سے پہلے کیا بنا تھا؟ بنیادیں. تو بنیادیں میں نہیں دکھتی نا. ترتیب نزول میں پہلے بنیادیں بنی، تین چیزیں مکی دور میں زبانی یاد کروا دی گئیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور مرنے کے بعد جی اٹھو گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے دین کی خوبصورت عمارت کھڑی کی جاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہم اس قرآن کو آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا دل بن جائے. یہ ذہن میں رکھیے، بلکہ لکھ لیں کہ قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، الہامی تھی. اور آج کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے، مثلا کہ اب سورت بقرہ پہلے کیوں ہے، سورت نساء کیوں پہلے نہیں آئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے سورت نور پہلے پڑھا دے ہمیں، نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. نہ تو یہ صحابہ نے چوز کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا ہے. یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بسم اللہ نازل ہوتی تو صحابہ سمجھ جاتے اور آپ بھی اسی بات کا حکم دیتے کہ اس کو اب ایک الگ سورت میں ڈال دو. ٹھیک ہے، تو سورت کے بیچ میں بسم اللہ کا نزول ایک قسم کا اشارہ تھا کہ اب یہ دوسری سورت ہے. اور اس سورت کو اگر آپ دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے 87th نمبر ہے. 86 یعنی 86 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج کیا دکھ رہا ہے، دوسری سورت ہے. ٹھیک ہے، تو سورت بقرہ جو ہے اس کو سنام القرآن کہتے ہیں. سنام کہتے ہیں، ذروہ بھی کہہ سکتے ہیں، اونچی چیز، اونٹ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ ایک ہمپ سی نہیں ہوتی، کوہان. کوہان کیوں؟ اونچی چیز دور سے دکھتی ہے. اسی طرح سورت بقرہ میں پورے قرآن کی جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ دور سے دکھتی ہیں. آپ کو اس سورت میں مکی قرآن اور مدنی قرآن دونوں کا رنگ دکھے گا. ٹاپک میں آپ کہہ لیں جیسے پھولوں کا گلدستہ، اس کی 10 آیتیں بہت مشہور ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ان کو پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. مسئلہ آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی ہے، اس کی آیت الکرسی جو ہم پڑھیں گے تیسرے پارے میں انشاءاللہ تعالی، کسی مجنوں پہ پڑھیں تو بھی نہیں. اسی طرح چار شروع کی آیتیں سورت کے، ایک آیت الکرسی ہو گئی، دو آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، اور تین سورت کے آخر کی. یہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ یہ 10 آیتیں ایسی اہم ہیں کہ سورت بقرہ کی خوبی اسی میں. پھر اسی طرح سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو ملا کر اس کے بارے میں روایت آتی کہ باطل پرست لوگ اس کی تاب نہیں لاتے، اور صحابہ کرام میں سے اکثریت کہتے تھے کہ باطل پرست سے مراد جادوگر ہے. تو کسی کو بھی اگر اپنے یا کسی کے اوپر جادو کا کوئی شک ہو تو وہ اس سورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس گہرائی میں جائیں گے اور کتنا جائیں گے. تو آپ دیکھیے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ دورہ قرآن کیا تھا رمضان میں، اس میں کیا سٹائل ہوتا تھا؟ رواں ترجمہ، اور جہاں جہاں کوئی ہائی لائٹ کرنے کے قریب بات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ دورہ تفسیر کہہ لیں، دورہ ترجمہ کہہ لیجئے، آپ کہہ لیجئے کہ مزاج ہوتا ہے اپٹائزر کا. بعض دفعہ بڑے ہوٹلوں میں کھانے سے پہلے فروٹ رکھ دیتے ہیں، سموسے بھی رکھ دیتے ہیں اب تاکہ گوشت نہ کھائیں، اس سے پہلے پیٹ بھر جائے. لیکن کھانے سے پہلے ہلکی پھلکی چیزیں کھانا جس سے بھوک لگ جائے، دورہ قرآن وہی ہوتا ہے. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہمارے اسلاف کے تفسیر کے طریقے میں، وہ کیا تھا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک تھیم لینا، اس کے مطابق تفسیر کرنا. تھیمیٹک تفسیر کہتے ہیں اس کو انگلش میں، تفسیر موضوعی، موضوع ہوتا ہے نا اردو میں ٹاپک کے ساتھ. اس میں نسبتاً تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے الفاظ کو اس میں کھولا جاتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مفصل تفسیر، یہ بہت وقت طلب ہوتا ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم یہاں کوشش کریں گے کہ بیچ کا راستہ رکھیں، بات تو ڈیپتھ میں جائے لیکن بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا سکے، تاکہ ہم قرآن کا وہ رنگ دیکھیں کہ اس کے اندر زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور کئی نان مسلمز کے ساتھ بات کرتے وقت میں نے خود ان کے چہروں پہ حیرت کا رنگ دیکھا ہے کہ 1400 سال سے یہ ایک ہی کتاب ایک ہی لینگویج میں چل رہی ہے، انگلش بدل گئی. آج سے 100 سال پرانی انگلش آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، اردو دیکھیے پرانی نہیں پڑھ سکتے نا. تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. تو گویا کہ ہم اس دفعہ ایک معجزانہ رنگ دیکھ رہے ہیں اس قرآن کا. ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں بات کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ کے اور اپنے اور ساری کمٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ تعالی اس میں سے آسان بات کرنی ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی چیز مشکل لگے نا تو اس کو چھوڑ دیں، اور کچھ نہ سمجھ آئے تو یہ یاد رکھیں کہ میں یہاں ایک دعا کر کے آئی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے، ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، علم نہیں مانگا. یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں بعض طالب علم، علم لینے آئے تھے، علم ملا ہی نہیں، ترجمہ یاد ہی نہیں ہوا، اور تجوید تو ہماری ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اور تفسیر کے پوائنٹ تو نوٹ ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا آئی کینٹ کنٹینیو، سوری میں کورس کنٹینیو نہیں کر سکتی. تو آپ اپنے قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ ابھی سے لکھ لیں کہ آپ یہاں علم لینے نہیں آئیں، آپ کی دعا ہدایت کی تھی. ہدایت لینے کے لیے قرآن میں دل ڈالنا پڑتا ہے، دل لے کر بیٹھے. ایک بھی لفظ نہیں سمجھ آتا نا آپ کو پورے دن میں، لیکن آپ کا دل اپنے کسی ایک گناہ پہ شرمساری محسوس کرتا ہے تو الحمدللہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اسی طرح پورے دن میں بس ایک نیکی پہ دل آ گیا تو اسی پہ چل پڑیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر آگے چلتے ہیں، سورت بقرہ جس ماحول میں نازل ہو رہی تھی وہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا تو میں آگے جا کے کھچیڑوں گی انشاءاللہ جہاں بنی اسرائیل کی ہسٹری آئے گی، لیکن تھوڑا سا ایک آپ کا ٹیسٹ تو بنانا چاہیے مجھے بھی. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے نا، تو آپ کے سامنے وہ لوگ تھے جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں. حضرت ابراہیم سے خود کو جوڑتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دین میں باپ دادا کے نام پر انہوں نے اتنی چیزیں شامل کر لی تھیں کہ وہ اصل دین پیچھے چھپ گیا. یہ ایسے ہی جیسے کچھ لوگ کھانا بناتے ہیں نا، اس میں اتنے مسالے، مرچیں، نمک اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں کہ سبزی کا اپنا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یا گوشت کا ذائقہ ہی نہیں آتا. تو انہوں نے دین میں بہت سارے سابقے لاحقے لگا لیے تھے، لیکن یاد رکھیے ان کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا. آپ کی باتیں نہیں اچھی لگتی تھیں، یہ ایسے جیسے آپ اپنے خاندان میں رہتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، سب آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کسی دن جا کے ان کو کسی بات پہ ٹوکنے لگ جائیں کہ امی ایسا نہ کریں یا ماموں ایسا نہ کریں یا خالہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ کہیں گے آرام سے بیٹھ. آپ کو پیار کریں گی لیکن آپ کی بات نہیں پسند کریں گی. مکہ میں رہنے والے لوگوں کا یہی مسئلہ تھا. کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ایسی باتیں نہ کیا کرو. تبھی تو دیکھیں 13 سال ایک قسم کے آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو مہلت ہی دی نا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مکہ سے مدینہ میں جا کر ایک ایسی قوم سے پڑھنے والا تھا کہ جو خود کو حضرت ابراہیم کے پیروکار تو کہتے تھے لیکن اپنے آپ کو مذہبی گروہ سمجھتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اپنے دور کے دینداروں سے تھا. بلکہ ایک جملہ لکھ لیں، مکہ میں آپ بالکل بھولے بھالے، وہی بات آ گئی، دوالین لوگوں سے تھا، لوس تھے وہ، جبکہ مدینہ میں آپ ریلیجس لوگوں میں تھے. اگر آپ میں سے کبھی کسی نے درس دیا ہو یا پڑھا پڑھایا ہو تو میں اس کو ایک اور اچھی طریقے سے سمجھانا چاہوں گی. مجھے درس دینے جانا ہے شام کو. میں پوچھتی ہوں، سسٹر وہاں کون لوگ آئیں گے؟ وہ کہیں گے اسی دی سادی باجیاں ہیں، بس ایسی گھروں سے اٹھ کے آئیں گی، ہم نے بلایا، تھوڑی دیر باتیں کر لیں گے اور پھر دعا کر لیں گے لمبی سی. اچھا جی، اب مجھے بتائیے کہ مجھے ان سسٹر سے بات کرتے وقت کیا باتیں کرنی چاہیے. ان کو کلمہ ہی سنا دوں، ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی سکھا دوں تو مور دین انف ہے. سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیدھے سمپل لوگ، ان کے ساتھ آپ کو لانگ ٹرم کام کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے اعصاب نہیں کھینچتے، ان کو یاد نہیں ہوتا، 10 دفعہ بتائیں، 11ویں دفعہ پھر کہیں گے کیا کہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. لیکن کوئی مجھے کہے کہ آپ نے شام کو جانا ہے میرے ساتھ اور فلاں بڑی مسجد میں یا کسی ہوٹل میں ایک بہت بڑا سیمینار ہے اور آپ نے وہاں جا کر قرآن کے پڑھنے کی اہمیت پہ بات کرنی ہے یا کوئی بھی، تو میں پوچھتی ہوں کہ آڈینس کون ہوں گے؟ تو کہیں گے سارے شہر کے سارے ملک سے مذہبی رہنما آ رہے ہیں. میرے اوپر کس بات کا پریشر زیادہ ہوگا؟ پڑھے لکھوں میں بات کرنا، دیندار ہیں جو پہلے سے جانتے ہیں، میں ان کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو خود دوسروں کو کہتے ہیں. بس یہ سمجھ لیں، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سادھے لوگوں میں درس دینا تھا، مدینہ میں آ کر علماء کی جماعت اور گروہ کو دینا تھا. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، میں آپ کو رب جوڑوں گی، دوالین اور مغدوب. مکہ والے اس دور کے اعتبار سے دوالین تھے. کیسے؟ حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھول گئیں، اسماعیل کی توحید بھول گئی، حضرت شعیب نے، حضرت ہوت نے، حضرت صالح نے، یہ 5 ہی نبی آئے تھے عربوں کے پاس، ان کی تعلیمات کو بھول کر اب لاسٹ تھے. لبیک اللہم لبیک کہتے تھے لیکن اس کے آگے جا کے پھر کوئی شرکیہ لفظ کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے، دیور ویٹنگ فار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار کر رہے تھے. ان کی کتابوں میں وہ سارے اشارے موجود تھے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا. یہ مدینہ شہر میں اپنی ساکھ بنا چکے تھے، دے ہیو گڈ ریپوٹیشن. یہ کہاں سے آگے مدینہ میں؟ یہ شام میں رہتے تھے، سیریا میں. آگے پڑھیں گے جا کر آپ، ان کو اپنی ہی حرکتوں کی بنیاد پہ مختلف اوقات میں بہت مار پڑی. باؤ بھی غدب ان لا غدب، کبھی ٹیٹس کے آتوں، کبھی بخت نصر کے آتوں. تو یہ اپنے ملک سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیے گئے. ان کے پاس چوائس موجود تھی، کیا کہ ہم اس وقت میں، آپ دیکھیے کہ روم بہت بڑا ملک تھا، روم چلے جاتے. جیسے آج کوئی ہجرت کر کے امریکہ جا کے کہتا ہے اسائلم بن جاتا ہوں، مجھے پناہ دے دو. کوئی اٹھتا تو فارس چلا جاتا، کہتا کہ مجھے میرے ملک میں پناہ نہیں مل رہی، آپ کریں. جیسے آج بھی لوگ بڑے ملکوں میں جاتے ہیں نا. انہوں نے کیا کیا؟ نہ روم گئے، نہ فارس گئے، یعنی نہ امریکہ گئے، نہ کینیڈا گئے، نہ یورپ آئے. یہ کہاں آ گئے؟ ایک چھوٹی سی بستی جس کو اس وقت لوگ یثرب کہتے تھے. نہ دنیاوی چیزیں، نہ کچھ. انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں آنا کیوں پسند کیا؟ یہ سوال لکھیے. کیوں؟ وہاں کوئی ظاہری دولت نہیں تھی، ان کو وہاں گورنمنٹ سے بہت بڑی بڑی سہولتیں نہیں ملنی تھی، بٹ اس وقت تک یہود پیور تھے. ان کو پتا تھا ہماری کتابوں کی روشنی میں آخری نبی کے آنے کا وقت اب قریب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا قیامت قریب ہے، تو ان کو بھی لگتا تھا کہ قریب ہے. اور ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب ہی آنا ہے. تو یہ اس انتظار میں مدینہ میں آئے کہ کوئی بات نہیں، کوئی ظاہری دنیا داری کی چیزیں نہ بھی ملیں، لیکن جب وہ نبی آئے گا تو ہم مضبوط ہو جائیں گے، اور جنہوں نے ہمیں ہمارے ملکوں سے نکالا ہے ہم ان کے ساتھ جا کے دوبارہ لڑیں گے. چھوٹی سی غلطی ان سے کیا ہو گئی؟ ان کو یہ نہیں یاد رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وعدہ ان کی جماعت سے نہیں تھا، جس کو یہ بنی اسرائیل کہتے تھے اس دور میں، بلکہ وہ دوسرے بھائی بنی اسماعیل کی نسل سے آگے. کہانی سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں ہم ہسٹری ان کی پڑھیں گے، لیکن آپ نے میں نے سورت بقرہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو تو بس پڑھتی تھی مارے کوئلے، اس کا مقدر تھے. कभी उनको आग पे लिटाया जाता और कभी उनके गलों में रस्सियां डाली जाती। मक्का में सिर्फ दो किस्म के लोग थे, या सच्चे मुसलमान या सच्चे काफिर। कट्टर मुस्लिम, कट्टर काफिर, रिजिट। जो इस्लाम पे आता वो खूब ठुक जाता, वो कहता मार दो फिर, जो मारने कर लो, तुम मार मार के थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, मार खाते खाते। और इसी तरह दूसरी तरफ से थे। इसके बरक्स अब मदीना में नबी सल्लम आ रहे थे। जब आप मदीना में आए ना, तो एक किस्म का मुसलमानों का गलबा शुरू हो गया। आपको मुझे सूरत बकरा के शुरू से ही अंदाजा हो जाएगा, जब कोई मुसलमान मुल्क इस्लाम के नाम पे आजाद हो तो किरदार क्या चाहिए, वो आज के सबक में हम पढ़ेंगे। आप पाकिस्तान बनाते हैं, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। आप कह लीजिए कि आजादी से पहले की सारी तहरीकें जो इंडिया पाकिस्तान में चली होंगी वो मक्की दौर था। 14 अगस्त 1947 कह लीजिए जैसे नबी सल्लम की हिजरत मदीना थी। बात समझ गए? उससे लेकर आने वाला हर दिन मुसलमान को क्या चाहिए, कैसा वजूद हो, ये सब सूरह बकरा आपको सिखाएगी, एक खूबसूरत किरदार के साथ। लिहाजा शुरू में आपको मुझे हिदायत के एतबार से तीन किस्म के गिरोह मिलेंगे, मुत्तकी, काफिर और मुनाफिक। चलिए, खैर ये तो थोड़ा सा इसका इधर उधर का बात हो गई ना।